Bismillah. Those brothers who are listening to this are requested to come forward. That way the brothers who are busy in the individual aman, they can remain separate, so I don't have to turn the mic on. They won't be disturbed that way. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته یہ سورۃ الصافات کی ابتدائی آیتیں ہیں اور دراصل سورۃ الصافات کی جو پہلی چند آیتیں ہیں ان کا درس گزشتہ ہفتے ہو چکا ہے لیکن چونکہ آج جن آیتوں کی تفسیر کی جائے گی ان کو سمجھنے کے لیے یہ ان پہلی آیتوں کا خلاصہ سمجھنا ضروری ہے اس لیے پہلے ہم جو چند شروع کی آیتیں ہیں جن کا درس ہو چکا ہے ان کا خلاصہ پیش کرتے ہیں سورۃ الصافات کے شروع میں پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کی مختلف جماعتوں کی قسم کھائی کیوں قسم کھائی اس کے پیچھے کیا حکمت ہے وہ تو گزشتہ ہفتے گزر چکا ہے اور قسم کھانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الہکم لواحد یقیناً تمہارے رب ایک ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رب ہونے کے رب کا پہلے اس کو سمجھنے آگے کی بات سمجھنے پہلے یہ رب یہ اللہ کا جو ایک اللہ کو جو رب کہا جاتا ہے اس کا کیا مطلب رب جس کو اردو میں پروردگار سے ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا معنی وہ ذات ہے جو کسی چیز کو اولاً پیدا کرتا ہے لیکن پیدا کرنے کے بعد اس کو چھوڑتا نہیں پیدا کرنے کے بعد اس کی سب ضرورتوں کی چیزیں سب ضرورتوں کا سامان مہیا کرتا ہے اس کا انتظام کرتا ہے یہاں تک کہ وہ کمال تک پہنچ جائے تو مثال کے طور پر جس طرح اللہ کو رب کہا جاتا ہے ایک اعتبار سے بچے کے لیے والدین کو بھی رب کہا جا سکتا ہے اسے کہ بچے کے ذریعے والدین کے ذریعے وہ بچہ وجود میں آتا ہے لیکن اس کے بعد جو والدین جو صحیح طریقے سے اپنی ذمہ داری ادا کرتے وہ بچے کو چھوڑتے نہیں بچے کی ہر ضرورت مہیا کرتے ہیں ہر ضرورت کا انتظام کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ کمال تک پہنچ جائے اور وہ خود پورا ایک طاقتور انسان بن گیا تو اسی طرح جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو رب کہا جاتا ہے اس کا وہی مطلب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا لیکن پیدا کرنے کے بعد ہماری ہر ضرورت کا انتظام کرتے ہیں اور تو یہ فرمایا کہ تمہارے خدا ایک ہے اور وہ کون ہے رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق وہ آسمانوں کا رب ہے زمین کا رب ہے اور جو کچھ درمیان میں ہے یہ فرمایا اور یہ فرمانے کے بعد کچھ آسمان کی کچھ تفصیلات کا ذکر آ رہا ہے اور آسمان کی کچھ تفصیلات کا ذکر کیوں آ رہا ہے ہمیں بتانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ضرورتیں کس طرح پوری کرتا ہے چونکہ کہہ دیا ہے کہ وہ رب تو مثال کے طور پر سیمپل کے طور پر نمونے کے طور پر ہمیں آگے سمجھا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ضرورتیں کس طرح پوری فرمائی تو پہلے تو فرمائے کہ رب المشارق سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کہ وہ رب ہے اس کا کیا مطلب, اس کا مطلب سورج, یہ ہم تفصیل کے ساتھ گزشتہ ہفتے, چند ہفتے پہلے جب پہلا درس ہوا سمجھا چکے ہیں کہ سورج جو ہے, اب تو یہ عام معلومات ہے کہ سورج روز سال میں روزانہ ایک متعین وقت پر طلوع ہوتا ہے, اور جنوری کی پہلی تاریخ جو ہے جس وقت پر طلوع ہوگا, جنوری کی دوسری تاریخ وقت تھوڑا الگ ہوگا, تیسری تاریخ تھوڑا الگ ہوتا ہے, اور اس طرح پورے سال تبدیلی ہوتی رہتی ہے. اور پھر دوسرے سال جب شروع ہوتا ہے تو جنوری کی پہلی تاریخ گزشتہ سال جس وقت پر طلوع ہوا اس سال اسی وقت پر طلوع ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب المشارق, مشرق یعنی سورج کی طلوع ہونے کی جگہ کا جو رب ہے, ان کا مالک ہے, وہ ان کے کنٹرول میں ہے, یہ فرما کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ سورج کا جو پورا نظام ہے میں اسے چلا رہا ہوں, اس کے ذریعے میں تمہاری کتنی ضرورتیں پوری کر رہا ہوں. کھانا جو کچھ تیار ہوتا ہے وہ سورج کے سبب سے تیار ہوتا ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہے جو زمین سے اگتی ہے وہ سورج کے سبب. اگر کوئی جانور کا گوشت ہم کھاتے ہیں وہ بھی اس لیے کہ یہ جانور یا تو خود گھاس پودے وغیرہ کو کھاتا ہے یا وہ دوسرا کوئی جانور کو کھاتا ہے جو گھاس پودے کو کھاتا ہے. تو بہت سی ضرورتوں کا انتظام اس سورج کے ذریعے ہوتا ہے. لیکن یہ ضرورتیں صرف اس لیے پوری ہو سکتی ہیں کہ سورج وہ ہے وہ پورے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام کے مطابق چلتا ہے. ایسا نہیں کہ رینڈم ہو کر آج اس وقت طلوع ہو گیا تو آج فلاں وقت طلوع ہو گیا. اگر ایسا ہوتا تو کوئی بھی چیز کیسے ہو سکتی, اگ سکتی کیسے, اس لیے کہ اس کو تو مسلسل روشنی کی ضرورت ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سورج کو پورے ایک نظام میں بنایا کہ اس نظام کے مطابق چلتا ہے, اس کی برکت سے بہت سے گھاس پودے مختلف قسم کے درخت وہ وجود میں آتے ہیں, اور اس کی برکت سے ہمارے بہت سی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما کر ایک بات ہمیں بتا دی. آگے ہمیں بتایا کہ انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب, کہ آسمان کی ایک دوسرا حصہ جس کے ذریعے ہم تمہاری ضرورتیں پوری کرتی ہیں وہ کیا ہے, وہ ستارے ہیں. اور اس کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ وہ خوبصورت, اس سے خوبصورتی ہوتی ہے, آسمان خوبصورت ہوتا ہے. اور واقعتاً چونکہ ہم شہروں میں رہتے ہیں اور وہ سائنس دان حضرات وہ کہتے ہیں کہ شہروں میں جو اسٹریٹ لائٹیں وغیرہ ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ستارے کو اچھی طرح نظر نہیں آتے, لیکن جو لوگ ایسی جگہوں پر رہتے ہیں جہاں اس قسم کے انسان کی بنائی ہوئی لائٹیں وغیرہ نہیں جلتی ہے زیادہ تر, یا کنٹری سائڈ وغیرہ, وہ بتائیں گے کہ اور ہم بھی جب کبھی دیکھتے ہیں تو بہت خوبصورت لگتا ہے. تو ایک تو خوبصورتی کی وجہ سے, لیکن ان ستاروں کے دوسرے فوائد بھی ہیں. دوسرا فائدہ کیا ہے, وحفظا من کل شیطان مارد, وہ حفاظت کا ذریعہ ہے ہر شریر ہر سرکش شیطان سے. ان ستاروں کے ذریعے شیاطین سے حفاظت ہوتی ہے. اب ان ستاروں کے ذریعے شیاطین سے حفاظت کیسے ہوتا ہے, یہ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. اس کو سمجھنے سے پہلے کچھ چند تمہیدی باتیں عرض کرنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ شیاطین کا مطلب شریر جنات. جنات میں بھی دو قسمیں ہیں, ہر جنات برا نہیں ہے, ہر جنات انسان کے پیچھے پڑا ہوا نہیں رہتا ہے. جنات کی بھی دو قسمیں ہیں, جس طرح انسانوں میں اچھے اور برے ہیں جنتی جہنمی, جنات میں بھی دو قسمیں ہیں. اور جس طرح انسان میں بڑے نیک علماء ہوتے ہیں اسی طرح جنات میں بھی ایسے ہوتے ہیں. خیر, تو شریر جنات جو ہے وہ خود بھی شرارت کرتے ہیں, اور جو انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان اور جنات کو الگ بنایا تو ان کے کیپبلٹیز اور صلاحیتیں بھی الگ ہیں. تو جنات کے بعض وہ صلاحیتیں ہیں جو انسان کے ہوتے نہیں, تو ان کی ان صلاحیتوں کے ذریعے جو شریر جنات ہیں وہ شریر انسانوں کی بھی مدد کرتے ہیں. تو ایک جماعت ہے کاہنوں کی, فارچون ٹیلرز, اور کاہنوں فارچون ٹیلرز سورسز. تو ہمارے زمانے میں تو بعض ایسے جو ایسے ہی ہانکتے ہیں, آپ کو دیکھ لیا اور خود آپ کو ایسے سوالات پوچھ لیا جس سے اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص ابھی اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے, بہت مغموم ہے, پھر بتاتے کہ آپ کو ایسا ہوا, اور ہم بیچارے دھوکے میں آ جاتے ہیں. وہ تو ایسے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, بعض لوگ ایسے جو واقعتاً ان کو مستقبل کے بارے میں ایک دو سچی باتیں معلوم ہوتی ہیں. وہ کس طرح, وہ اس طرح کہ ان کے کچھ شریر جناتوں کے ساتھ کچھ تعلق ہو جاتا ہے, اور شریر جنات وہ جو ہے وہ उनकी एक कोशिश होती है कि वो फरिश्तों की बात सुनने का मौका हासिल करें. और वो किस तरह करते हैं? वो इस तरह करते हैं कि अल्लाह सुबहाना ताला ने उनको ये सलाहियत दी कि वो एक दूसरे के ऊपर चढ़कर आसमान तक पहुंच सकते हैं. अब फरिश्तों की अलग जमातें हैं. फरिश्तों की एक जमात वो है जिनको अल्लाह सुबहाना ताला मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ सुपुर्द करते हैं, जिसका एक बहुत मशहूर मिसाल मलकुल मौत है कि जिसको मौत की जिम्मेदारी, लोगों के रूह निकालने की जिम्मेदारी सुपुर्द की गई. लेकिन उसके अलावा बहुत से बास फरिश्तों को ये जिम्मेदारी होती है कि फुला जगह बारिश हो उसका इंतज़ाम करना वगैरह वगैरह. तो फरिश्ते जो है उनकी जमातें होती है. तो जब उनको अल्लाह सुबहानहू व तआला की तरफ से जिम्मेदारियाँ और अहकाम मिलते हैं तो वो फिर आपस में गुफ्तगू करते हैं, डिस्कशन होता है ज़मीन की तरफ आते हुए. तो ये और जाहिर है कि इन गुफ्तगू में, इन डिस्कशंस में बातें होती है कि फुला शख्स के लिए अल्लाह सुबहानहू व तआला ये मुकद्दर में लिखा है कि तो उसका इंतज़ाम करना है, फुला जगह के लिए अल्लाह सुबहानहू व तआला ने ये मुसीबत या ये अच्छी खबर, ये बारिश मुकद्दर में लिखा है, उसका इंतज़ाम हमें करना है. तो ये फरिश्ते बात करते हैं. तो ये शरीर जिन्नत जो है एक दूसरे से चढ़ कर आसमान तक पहुँच जाते हैं, और जो सबसे ऊंचा खड़ा है वो फरिश्तों की बात सुनने की कोशिश करता है. फरिश्तों की बात सुनने की कोशिश करता है और फिर वो उस बात सुन ली तो उसको पहुंचा देता है उसके नीचे जो शरीर जिन जो शैतान है. इस तरह वो ज़मीन तक वो बात पहुंचा देते हैं और उस काहिन तक बात पहुंचा देते हैं. अब जाहिर है कि वो तो एक दो बातें ही होती है. तो एक दो बात इस शख्स के बारे में, एक दो बात जैद के बारे में, एक दो बातें मोहम्मद के बारे में, एक दो बातें खालिद के बारे में, एक दो बातें. और जो वो शख्स काहिन के पास आता है तो काहिन देखता है कि मुझे जो जिन्नात के शरीर जिन्नात के ज़रिए उसके बारे में क्या मालूम हासिल हुए. तो चंद मालूम हासिल होते हैं लेकिन उसके साथ बहुत ज़्यादा झूठ मिलाकर, मसाला मिलाकर उसको पेश करता है. लेकिन वो एक दो बातें चूँकि वो फरिश्तों के ज़रिए सुनी हुई होती है तो वो सच हो जाती है, वो सच निकलती है. अब ये बहुत पहले से ये इंतज़ाम रहा. और अल्लाह सुबहानहू व तआला की हर चीज़ के पीछे हिकमत है. अल्लाह सुबहानहू व तआला की हिकमत ही तो है कि वो इबलीस को आज तक उसने ज़िंदा रखा. तो इसी तरह अल्लाह सुबहानहू व तआला की हिकमत है कि शयातीन को बास चीज़ें करने देते हैं. तो ये सिलसिला चलता रहा. फिर जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैसत होने वाला था, आप दुनिया में आने वाले थे और आप नबी बनाए जाने वाले थे, उस वक्त इस इंतज़ाम में एक फ़र्क आया. फ़र्क क्या आया? फ़र्क ये आया कि जिन्नातों को, इन शरीर जिन्नातों को ये फ़र्क खुद महसूस हुआ कि पहले हम ऊपर पहुंच जाते थे, बात सुनते थे और ज़्यादातर आज़ादी के साथ, कोई हमें छेड़ता नहीं था, बात सुनने और पहुँचा दी. अब हमें महसूस हुआ कि हम जब वहाँ ऊपर पहुँचते हैं तो फरिश्ते जो है वो बहुत हमारे बारे में बहुत खबरदार रहते हैं, ढूंढते हैं कि कोई शैतान ऐसा नहीं है जो सुन रहा है. और जब वो हमें उनको मालूम होता है कि कोई शैतान उनकी बात सुन रहा है तो वो हमारे पीछे पड़ जाते हैं, वो हमारे पीछे पड़ जाते हैं. और इसी का कुरान ने यहाँ जिक्र किया, ला यस्मऊना इलल मलाइ अलआला, वो ऊपर की जहान, वो शयातीन ऊपर की जहान यानी फरिश्तों की जहान की बातें नहीं सुन सकते हैं. वयुक्ज़फून मिन कुल्ली जानिब, और हर तरफ से उन पर मार पड़ती है, फरिश्ते उनके पीछे पड़ते हैं. दुहूरन, उन्हें धक्के दिए जाते हैं, उनको दूर किया जाता है. वलहुम अज़ाबु वासिब, और आखिरत में तो उनके लिए दाइमी अज़ाब है ही. तो उनको अब उनको भगाया जाता है, फरिश्ते अल्लाह सुबहान व तआला के हुक्म से कुछ ज़्यादा खबरदार हो गए. और मजीद, इल्ला मन खतिफ़ल खतफ़ा अलबत्ता, जो कुछ एक बात उचक ले जाता है, और अगर किसी शैतान ने एक दो बातें सुन ली फिर फरिश्ते की नज़र में आ गया तो एक रोशन शोला उसके पीछे करता है. यानी अल्लाह सुबहानहू व तआला ने ये फरिश्तों को हुक्म दिया, ये मजीद इंतज़ाम फरमाया कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और आपकी बैसत से अब ऊपर का निज़ाम बहुत मजबूत और गार्डेड हो गया. फरिश्ते गुरु समझो कि ऑन गार्ड हो गए. तो अव्वल तो सुनने ही नहीं देते, और कोई सुन लेता है तो उनको ایک شہاب ثاقب ایک روشن شعلہ ایک آگ والے شعلے سے اس کو شوٹ کرتے ہیں, اس کو گولی مارتے ہیں. اور یہ آگ والا شعلہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جس کو ہم شوٹنگ سٹارز انگریزی میں کہتے ہیں. اور سائنسدان حضرات آپ کو بتائیں گے شوٹنگ سٹارز وہ حقیقت میں عام سے سارے جیسے نہیں ہیں, وہ تو پتھر بڑے پتھر وغیرہ ہیں جو کسی وجہ سے وہ بہت تیزی سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں. تو احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ رات کو بیٹھے ہوئے تھے اور ایک اسی قسم کا جسے ہم شوٹنگ سٹار کہتے ہیں وہ گزرا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو پوچھا کہ آپ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہے؟ کہا ہوگا اپنے الفاظ میں شوٹنگ سٹار ہے اس زمانے میں جو بھی وہ اسے کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دراصل فرشتے ہیں جو شیاطین کو اس کے ذریعے گولی مار رہے. تو یہ نظام ہو گیا. اور یہ انتظام کیوں ہوا؟ یہ انتظام اس لیے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو 500 سال سے زیادہ گزرے کہ کوئی نبی نہیں آیا. عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد, آسمان میں اٹھائے جانے کے بعد 500 سال سے زیادہ, 500,000 بلکہ 500 سال سے زیادہ وقت گزرا. تو اس وقت میں کچھ وحی, کوئی بھی وحی نہیں اتر رہی تھی آسمان سے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں تو وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہونے والا ہے. تو اب وحی کے سلسلے میں کبھی یہ خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ شیاطین وہ وحی میں سے کچھ حصہ سن لیں فرشتوں کے کانوں سے. اسے کہ وہ سن لیں گے, وہ بات لوگوں تک پہنچائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں خلل پڑے گا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ بات تو ہمیں معلوم ہے شیاطین کے ذریعے وغیرہ وغیرہ. تو وحی کی حفاظت کے لیے کہ یہ وحی محفوظ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب تک پہنچ جائے فرشتوں کے ذریعے, اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں کے نظام کو اور زیادہ مضبوط کر دیا. اور اسی کی برکت سے وحی محفوظ شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور آپ نے پورا قرآن ہمیں پہنچا دیا. اب ہم یہ عرض کر رہے تھے شروع میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہاں سمجھا رہے تھے کہ آسمان کا جو پورا نظام ہے اس سے ہماری کتنی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. اور جس طرح ہماری جسمانی ضرورتیں ہوتی ہیں اسی طرح ہماری روحانی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں. روحانی ضرورت یہ کہ ہمیں صحیح راہ کا علم ملے, ہمیں صحیح راہ کی ترغیب ملے, وہی کے ذریعے ہمیں جنت کا راستہ بتایا جائے. تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں فرما رہا ہے کہ جس طرح آسمان کے ذریعے آسمان میں جو سورج ہے اس کے ذریعے تمہارے کتنی جسمانی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں, اسی طرح اس آسمان میں ایک دوسرا نظام ہے, وہ ہے فرشتوں کا شیاطین کو دھتکارنا, ان کو وہ اس طرح وہی کی حفاظت کرنا, اس کے ذریعے وہی وہ محفوظ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی, اور اس کے ذریعے تمہاری کتنی بڑی روحانی ضرورت پوری ہو گئی کہ یہ وحی کا میسج محفوظ رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. اسی لیے تو یہ قرآن آج تک دنیا میں ہے. تو اس آسمان کے ذریعے تمہاری جسمانی اور روحانی دونوں ضرورتیں محفوظ ہوئی. اور آسمان کا ایک دوسرا بھی فائدہ ہے جو یہاں مذکور نہیں ہے, وہ دوسری جگہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا, ہم نے آسمان کو ایک حفاظتی چھت بنایا, حفاظت کرنے والا چھت روف. روف کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ روف کی برکت سے ہم بہت سی چیزوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. جس کے سر کے اوپر روف اور چھت ہے اسے معلوم ہے کہ بارش مجھے نہیں لگے گی, ایک حد تک مجھے باہر کی ٹھنڈک سے مجھے حفاظت ہوگی وغیرہ وغیرہ. سو اسی طرح آسمان تو ہم اوپر دیکھتے تو ہمیں تو سالڈ نظر نہیں آتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ یہ بھی ایک چھت ہے, بہت سی چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے. اور اب تو سائنس دان حضرات نے بہت کچھ انکشاف کر لیا, بہت کچھ معلوم کر لیا, تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ آسمان جو ہے وہ کچھ سالڈ نہیں ہے, وہ تو گاس وغیرہ ہی سے بنا ہوا ہے, لیکن ان گاسوں کی برکت سے بہت سے باہر کی چیزیں جو ہمارے لیے مضر ہے وہ اس زمین تک نہیں پہنچ پاتی ہے. اسی ان میں سے ایک کو وہ اوزون لیئر کہتے ہیں, اور وہ بتاتے ہیں کہ اوزون لیئر کے یہ فوائد ہے کہ اس کی سبب سے یہ مضر گاس ہے وغیرہ جو دنیا تک پہنچ سکتا تھا لیکن نہیں پہنچ پاتا ہے. تو یہ آسمان ایک محفوظ چھت ہے, اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اوزون لیئر میں فلا جگہ پر اب یہ سوراخ پڑ گیا ہے. سوراخ کا معنی وہ ذرا پتلا ہو گیا انسانوں کے کچھ یہ چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے, تو انسان خطرے میں پڑ گئے. تو خیر یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان کے فوائد بیان کر کے ہمیں متوجہ کیا کہ میں تمہارا رب ہوں, کس کس طریقے سے میں تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہوں. اسی لیے آگے پھر فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ فاستفتہم, آپ ان کو پوچھ لیجئے, اہم اشد خلقاً ام من خلقنا, کیا ان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا وہ چیزیں جو ہم نے پیدا کی. ہم نے ایسا آسمان پیدا کی جس کو جو اتنا ملٹی پرپس ہے, مختلف ضرورتیں اس سے پوری ہوتی ہے. تو جو مشرکین تھے, ایک تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ایک ہونے کا انکار کرتے, دوسرا وہ اس کا بھی انکار کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی دوبارہ ہمیں پیدا کریں گے, دوبارہ ہمیں زندہ کریں گے. اور وہ استبعاد کی نظر سے کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پورے مٹی میں گل مل جائے, ہمارے سب ذرات وہ ہمارے جسم بوسیدہ ہو جائے, ذرات سب پھیل جائے, پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے جواب میں اپنے قدرت کی طرف اشارہ کیا کہ آپ سمجھ چکے کہ یہ آسمان کیسا عجیب و غریب ہے, کتنا مفید ہے اور کیسی عجیب مخلوق ہے. تو اب آپ بتائے کہ جب سمجھ چکے کہ ہم ایسی چیز پیدا کر سکتے ہیں, تو ہم تم چھوٹے سے انسانوں کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتے. انا خلقناہم من طین لازب, یقیناً ہم نے ان کو پیدا کیا من طین لازب, چپکی ہوئی مٹی سے, یعنی مٹی سے پیدا کیا. تو جو مٹی تو ایسی چیز ہے جو بچہ بھی ہاتھ میں لے کر اس سے کچھ بنا سکتا ہے, یعنی وہ تو ایک نرم چیز ہے. تو نرم چیز سے پیدا کیا, اور وہ بھی چھوٹی سی مخلوق, اول تو چھوٹی سی مخلوق ہے, وہ یہ کہ دوسری بار کہ پھر ایسی چیز سے پیدا کیا جو بالکل نرم ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ تمہیں تو پیدا کرنا بہت آسان کام تھا, اور دوبارہ زندہ کرنا تو اور آسان کام ہے بنسبت آسمان کو پیدا کرنا, ایسی آسمان جس میں سورج ستارے اسے پیدا کرنا. بل عجب تو ویس خرو, بلکہ تم تعجب کرتے ہو اور یہ ہنستے ہیں, ویس خرون یہ ہنسی اڑاتے ہیں. اب فرما اللہ سبحانہ وتعالی یہ سب بیان کر کے فرماتے کہ بل عجب تھا, تم لوگوں کو تعجب ہے کہ یہ لوگ ان سب باتوں کے باوجود کیوں نہیں ایمان قبول کرتے, کیوں بات نہیں مانتے ہیں. ویس خرون, اور الٹا وہ تو تمہارے مذاق اڑانے میں مشغول ہے. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ, اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت مانتے نہیں. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ, اور جب کوئی نشانی کوئی معجزہ دیکھتے تو بھی مذاق اڑاتے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ, اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک کھلا ہوا جادو ہے, ایک کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے. اب یہاں ایک بات سمجھ لیجیے, وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معجزات میرکلز لے کر بھی آئے تھے, بہت سے معجزات میرکلز تھے. ایک بہت مشہور معجزہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے درخواست کی, تو ان کی درخواست پر اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم فرمایا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ چاند دو ٹکڑے کا ہو گیا, پھر مل گیا. وہ تو ایک مشہور معجزہ ہے, اس کے علاوہ بہت زیادہ معجزات تھے. احادیث شریف کتب احادیث بھرے ہوئے ہیں, پورے چیپٹر, پورا باب ہے ہر حدیث کی کتاب میں. تو اول تو مشرکین مکہ کے سامنے دلائل بھی تھے, اس قسم کے دلائل, پھر عقلی لاجیکل دلائل بھی قرآن میں بہت سے ہیں, اور پھر معجزات بھی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کہ تم تو اس پر تعجب کرتے ہو, تم مسلمان کے یہ لوگ ان سب کے باوجود کیسے ایمان نہیں لا سکتے. لیکن ان کا کیا حال ہے کہ وہ تو انکار ہی کرتے ہیں, اور وہ تو ایکسکیوزز بناتے کہ یہ تو جادو ہے وغیرہ وغیرہ. ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی شخص جو حق کو مانتے نہیں, ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم تو وہ لوگ جو حق نہیں مانتے اس لیے کہ ان کے سامنے حق کھل کر آیا نہیں. جیسے ہمارے زمانے میں اکثر جو لوگ مسلمان نہیں ہیں, اسلام کو مانتے نہیں, وہ اس لیے کہ ان کے سامنے اسلام اور ایمان کھل کر آیا نہیں, ان کے دلائل. اور اس کے پیچھے ان کا بھی ایک حد تک قصور ہے کہ وہ ڈھونڈتے نہیں کہ دین حق کیا ہے, وہ الگ بات ہے, لیکن وہ جہالت کی وجہ سے. لیکن دوسری جماعت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت بڑی تھی اور ہمارے زمانے میں بھی ہے, جو مانتے ہیں کہ اسلام دین حق ہے, لیکن اس کے باوجود کسی نہ کسی وجہ سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. قبول کریں گے تو اس کے مطابق چلنا پڑے گا, بہت سے خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا. قبول کریں گے تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ مسلمان حق پر ہے, تو ہمارا جو ابھی اسٹیٹس ہے وہ گر جائے گا, بہت سے مختلف قسم کے خیالات کی وجہ سے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, تو ایسے جو لوگ ہیں آپ ان کے سامنے جو کچھ دکھائے, بڑے سے بڑا سا بڑا معجزہ دکھائے, بڑا سا بڑا میریکل دکھائے, وہ نہیں مانیں گے. اس لیے کہ وہ اس لیے نہیں مان رہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے حق ہے, اس لیے نہیں مان رہے کہ ان کو ماننا نہیں ہے. اور ہمارے زمانے میں بھی سمجھنا ضروری ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ کسی بھی معاملے میں حق اور باطل ہے, صحیح اور غلط ہے, تو بعض لوگ تو وہ جہالت ہے, تو جہالت کی وجہ سے حق کو نہیں مانتے. تو آپ ان کو تو سمجھا سکتے کہ دیکھو, لیکن جو شخص جہالت نہیں بلکہ وہ ضد کی وجہ سے کسی اس کے فائدے کی وجہ سے حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب لاکھ مرتبہ سمجھاؤ, لاکھ مرتبہ اسے سمجھ میں آ جائے اور دل اس کا کہے کہ یہ حق پر ہے, پھر وہ مانے گا نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عقلی دلائل پیش کرو, ایسی قرآن کی آیتیں پیش کرو, معجزات ان کے سامنے لاؤ. ان کا کیا کام ہے؟ وہ تو بس مذاق اڑاتے رہتے ہیں اور وہ ایسے ایکسکیوزز بناتے کہ یہ تو صرف جادو ہے. آگے وہ فرماتے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ او آباؤنا الاولون, اور ہمارے پرانے باپ داداؤں کو بھی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ نَعَمْ, آپ کہہ دیجئے کہ جی ہاں بالکل. وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ, اور اس وقت تم ذلیل بھی ہوں گے کیونکہ مانا حق کو نہیں. آگے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آخرت اور قیامت کا منظر کھینچتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا, وہ انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے ان آیتوں کو سمجھائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی, اور قرآن جن باتوں کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے اس پر یقین لانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیہ وسلم.